وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو بت پرستی اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ میں تمہیں واضح طور پر خبردار کرنے آیا ہوں، حق بیان کرنے آیا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ ان کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور دین کی طرف بلانے والے کا انداز خیرخواہی والا ہونا چاہیے۔ انی اخاف علیکم، یعنی کہا تم عذاب کے مستحق ہو، کہا میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں عذاب نہ آ پہنچے، کیونکہ غیر اللہ کی طرف جھکنا دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اور زندگی گزارنے کا یہ جامع فارمولہ ہے کہ تعلق صرف اللہ کے ساتھ عبادت کی شکل میں، اور احساس انسانیت کے لیے خیرخواہی کی شکل میں، اور فکر انجام کا، آخرت کا ڈر۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ہم سے کمتر ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو در حقیقت تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ تھا قوم کا جواب۔ دلیل سے جواب نہ دے پائے تو پرسنل اٹیک شروع کر دیے، شخصی تنقید، اور خود طبقاتی غرور کا شکار ہو گئے۔ یعنی یہ کہنے لگے کہ آپ ایک انسان ہی تو ہیں، سو واٹ، اور آپ کی پیروی دیکھو کون کر رہا ہے، اور آپ کی سوچیں بھی بس ستھی سی ہیں، شیلو ہیں، بادی الرائی، ہمیں تو تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت نظر نہیں آ رہی، ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اس نے کہا اے میری قوم، دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا اخلاق دیکھیں، کیسے کیسے الزام لگائے، اور ان کا جواب کیا، اے میری قوم تم میرے اپنے بھائی ہو، میں تمہیں میں سے ایک ہوں، کیا غور کیا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ پیغمبروں کے پاس نا دلیل ہوتی ہے، چاہے ظاہری شان و شوکت نہ بھی ہو، اور دلیل زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی ہو، پھر وہ تم پر چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی اللہ نے مجھے نبی بنایا اور تمہیں نظر ہی نہیں آتا کہ میں تمہارے لیے کیا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ ضد پر اڑے شخص سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پیغام پہنچانا کافی ہوتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو۔ ایک دائی کے کردار کی دو سب سے بڑی بنیادیں کیا ہیں؟ مالی بے نیازی اور کمزوروں کی حمایت۔ دین کا کام کرنے والوں کے اندر یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے مال سے بے نیاز ہوں، اس کی لالچ نہ رکھیں، اور دوسری طرف کمزور لوگوں کی رعایت کریں۔ جو مخلص دائی ہوتے ہیں نا، وہ کسی مال کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ اس کا اجر اللہ کے ذمے رکھتے ہیں، لیکن قوم نہیں سمجھی۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم اگر میں نے انہیں دور کر دیا، یعنی جس طبقے کو تم چاہتے ہو کہ ہٹاؤ، تو پھر ہم آئیں گے تمہارے پاس، تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ آیت ہمیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اور اللہ کی گرفت کے درمیان تعلق کو سمجھاتی ہے۔ سچا دائی اللہ کے احکامات کو طاقتوروں کی وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ وہ پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جب آپ حق پر ہیں تو پھر دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اور ایک اہم سبق یہ بھی کہ کسی کی قدر و قیمت اس کے تقویٰ سے لگائیں، نہ کہ اس کے کپڑوں کے برانڈ سے یا بینک بیلنس سے یا اس کی شان و شوکت سے۔ کسی بھی انسان کو پرکھیں کہ اس کے اندر خدا ترسی کتنی ہے، اس کے اندر خیر کتنی ہے۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہ کرے گا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس مال ضرور ہونا چاہیے، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہونی چاہیے۔ ان سب کی نفی کر دی کہ یہ معیار نہیں۔ اور پھر کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کسی کا روحانی مستقبل آپ نہیں بتا سکتے۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، بے شک تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، پس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا بے شک اللہ ہی اسے تم پر لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ حق کے مقابلے میں باطل کا یہ آخری حربہ تھا، اچھا عذاب لے آؤ، باقی بات ان دیکھا نا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب انسان نے حق قبول نہیں کرنا ہوتا نا، تو وہ اچھی بات بتانے کو بحث مباحثہ کا نام دے دیتا ہے، جھگڑے کا نام دے دیتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑا تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو دعوت دے رہے تھے۔ ہمیں بھی کسی کی نصیحت سن کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا تم بحث بند کرو، بلکہ غور سے سن لینی چاہیے کہ وہ ہمارے فائدے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی ہر دور کے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے کہ سچائی کے ثبوت کے لیے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو کتنی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو آسمان اور زمین میں کہیں پر انسان کو پناہ نہیں ملتی، اور عذاب اگر نہیں آ رہا تو یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا موقع ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو شخص نیکی کی بات، نیکی کی دعوت دینا چاہے گا لوگوں کو، اسے لوگوں کی بدتمیزی اور لوگوں کی اکتاہٹ وغیرہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں تو میری خیرخواہی تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، اگر اللہ تمہیں بھٹکانے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ انسانوں کے لیے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن جو لوگ حق کا مذاق اڑائیں ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے قلب سلیم مانگنا چاہیے تاکہ ہمارا دل حق کو قبول کرنے کے لیے ہموار ہو، حق قبول کرے۔ جب تک نصیحت اثر کرتی ہے، ضمیر زندہ ہے، تو انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ وقت انسان کے لیے بڑا ہولناک ہے جب انسان نصیحت سن کر تسلیم نہیں کرتا، اس کا دل مانتا ہی نہیں۔ اور اپنے انجام کو یاد رکھنا انسان کو بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔ کہہ دیجئے، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا ذمہ مجھ پر ہی ہے، اور میں اس جرم سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ آپ انہیں کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو اس کا جرم مجھ پر ہی ہوگا، اس کا گناہ مجھے ہی ہوگا۔ اور ویسے سچا انسان جو ہوتا ہے نا، اللہ کے نام پہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ إِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک اب تمہاری قوم میں کوئی اور ایمان نہ لائے گا مگر جو ایمان لا چکا تو جو یہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو۔ جب 950 سال کی دعوت و تبلیغ کے بعد بھی قوم کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے پردہ غیب سے اصل حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان کو ایک طرح سے تسلی دی، فلا تبتئس، اب غم نہ کریں۔ یاد رکھیے، ہمارا کام ہوتا ہے کوشش کرنا، ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کا رویہ آپ کو کسی ڈپریشن میں مبتلا نہ کرے یا کسی مستقل غم میں نہ آپ پڑ جائیں، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ وسنا الفل کا بعیوننا ووحینا، اور تم ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ تو کشتی بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، ظالموں کی سفارش نہ کرنا، بے شک یہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ یہاں آ کے تبلیغ کا حکم ختم ہو گیا ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب بچاؤ کی تیاری ہے کہ بچنا کیسے ہے، کیونکہ قوم پہ عذاب آ جائے گا۔ جب دنیا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا، ان کو تسلی دے رہا تھا، بتا رہا تھا کہ کشتی کیسے بنے گی، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو کسی کی رعایت کی درخواست سے پہلے ہی منع کر دیا۔ ولا تخاطبنی، کیوں، انہم مغرقون، ان سب کو ڈبونا ہے، سب ڈوبنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہ حکم دیا کہ آپ کشتی بناتے جائیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ظالم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو ان کی حمایت اور ہمدردی کرنا ایمان کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں اور سارے لوگ آپ کے خلاف ہیں تو غم نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ یسنا الفلک، اور وہ کشتی بنا رہا تھا، اور جب کبھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، وہ کہتا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، بس تم جلد جان لوگے کہ کون ہے وہ جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب اترے گا۔ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا۔ عجیب دیوانگی تھی، کوئی بصیرت نہیں تھی اس قوم میں۔
یعنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ پاگل پن کا دورہ ان پہ پڑا ہوا ہے. لیکن وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ, نوح علیہ السلام تو کشتی بناتے جا رہے تھے, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم, اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم تم پہ ہنسیں گے, جو آج حق پہ ہنستے ہیں کل حق ان پہ ہنسے گا. حق کو جھٹلانے سے اس کی اہمیت اور حقیقت کم نہیں ہوتی, ختم نہیں ہوتی. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. اور رسوائی کے عذاب سے مراد پانی کا وہ طوفان تھا جس نے ان کے بڑے بڑے گھر گرا دیے اور ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا. جس پانی کو وہ زندگی سمجھتے تھے وہ ان کی ذلت کا سامان بن گیا. اور عذاب مقیم سے مراد آخرت کی سزا جو کبھی ختم یا کم نہیں ہوگی. تو ہم سب کو ایسے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا کے رکھنا, ہمیں ہدایت پر رکھنا, استقامت عطا فرما. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے کہا اس میں ہر قسم کے دو دو جوڑے نر مادہ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے جس پر بات پہلے گزر چکی, اور ان کو بھی جو ایمان لائے, اور اس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے. یہ آیت اس طویل صبر اور محنت کے بعد اللہ کے فیصلے کے نفاذ کا منظر پیش کر رہی ہے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آتی ہے, انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, سوچ میں بھی نہیں ہوتا, اس نے کبھی اس کے لیے دعا بھی ویسے نہیں کی ہوتی. اب ہوا کیا کہ اس طوفان کے ذریعے سے زمین کو پاک کر دیا گیا, اور پھر نجات کا معیار خون کے رشتے نہیں ہوتے بلکہ ایمان کے رشتے ہوتے ہیں, کیونکہ اس ڈوبنے میں ان کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی شامل تھی. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم, اور اس نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے, بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت اللہ پر بھروسے اور بندگی کا وہ طریقہ سکھاتی ہے جو ہر مومن کو زندگی کے طوفانوں میں رستہ دکھاتا ہے. کشتی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو, اس کو چلانا اور منزل تک پہنچانا سلامتی کے ساتھ یہ صرف اللہ کا کام ہے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا, انسان کو اپنی تدبیر اور محنت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب میں نے کیا ہے, کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ ہی سجھاتا ہے جو کچھ انسان کرتا ہے. اور پھر سائے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور اتنے بڑے طوفان میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت غفور و رحیم کا ذکر کر رہے ہیں, اور بسم اللہ کہنا جو ہے نا صرف ایک جملہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی طاقت کو اپنی مدد کے لیے پکارنا ہے, اور اس رب کی مدد جس کے آگے کوئی بھی دم نہیں مارتا. اور پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت پر یقین رکھے. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال, اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی, کشتی بڑی بڑی لہروں میں تیرتی چلی جا رہی تھی. آپ دیکھیں تھوڑی سی بھی لہر اوپر ہوتی کتنا خوف آتا ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ پانی تھا کہ جس کی وجہ سے پہاڑ بھی ڈوبے ہوئے تھے, اور وہ جب چلتی تھی تو لہریں اتنی بڑی تھی جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ کے پھر نیچے اترے اور پھر چڑھے اور پھر نیچے اترے. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک الگ جگہ میں تھا, الگ جگہ میں, فیملی کے ساتھ نہیں تھا. اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال, بولا, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, ان قریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. کہا, آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم فرمائے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی. پہلے بھی ایک بیریئر تھا اور اب پکا بیریئر ہو گیا ہمیشہ کے لیے, تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. کچھ لوگ مادی اسباب کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ کام آ جائے گا, وہ بچا لے گا, میں کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, میرے پاس ٹیکنالوجی ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس طاقت ہے, مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بیٹے نے سمجھا کہ یہ کام سیلاب ہے اور کسی اونچائی پہ چڑھ کے اس کو شکست دی جا سکتی ہے, اور اس کو یہ بھول گیا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اونچے پہاڑ بھی ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں, اور اللہ کے عذاب سے بس وہی بچتا ہے جس پہ اللہ رحم کرے. دنیاوی اسباب کتنے بھی زیادہ ہوں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ انسان اپنے پیاروں کے لیے تڑپ سکتا ہے, رو سکتا ہے, انہیں سمجھا سکتا ہے, لیکن ہدایت صرف اللہ دیتا ہے. ایک نبی جو پوری قوم کے لیے تڑپتے تھے، 950 سال محنت کی تھی، ایک دو دن نہیں، کیا وہ اپنے بچے کے لیے نہیں تڑپتے ہوں گے؟ کیا اس کو نہیں سکھاتے ہوں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ پھر ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو. ہمیں بھی اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز پر ایسا بھروسہ نہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول جائیں. ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں، رحمت بھی اسی کے پاس ہے، نجات بھی وہی دیتا ہے، اور پھر کوشش کے ساتھ دعا، اور زندگی کے طوفانوں میں غرور کی بجائے عاجزی اختیار کریں، اللہ سے بھاگنے کی بجائے اللہ کی طرف بھاگیں. وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، اور فرما دیا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہ جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ رحمت سے دوری ہو ظلم کرنے والوں کے لیے. طوفان تھم گیا، نیا دور شروع ہو گیا. جودی پہاڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ موجودہ ترکی اور عراق کی سرحد کے قریب ہے، اور آیت کا اختتام اس اعلان پر ہوتا ہے کہ ہلاکت ہو، دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے، کہ وہ اللہ کی رحمت کبھی نہیں پا سکیں گے. سیلاب آیا بھی اللہ کے حکم سے، طوفان آیا بھی اللہ کے حکم سے، اور تھما بھی اللہ کے حکم سے. اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو. جس چیز کو وہ روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کو وہ کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. منادا نوح ربہ، اب نوح علیہ السلام نے غم کے مارے اپنے رب کو پکارا، اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. ظاہر ہے کہ جب کشتی وہاں جودی پہ جا کے ٹھہری تو باپ کے دل میں بیٹے کی یاد تڑپی. ایک قدرتی خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان فراموش نہیں کر سکتا. کہ ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرا اہل و عیال میں سے تھا نا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے. تو وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ، میرا بیٹا تو میرا خون تھا، پھر وہ کیوں غرق ہوا؟ یہ اعتراض نہیں تھا، سمجھنا چاہ رہے تھے. کوئی بھی مومن اللہ کی باتوں پہ، اللہ کے فیصلوں پہ شک نہیں کرتا، معاملے کی حقیقت جاننا چاہ رہے تھے. اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ، اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر دیا کہ آپ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے دل کا دکھ، درد، غم، پریشانی، تڑپ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے. نوح علیہ السلام نے کسی انسان سے شکایت نہیں کی، خالق کے سامنے دل کا حال رکھا. اور زندگی میں جب کچھ ایسا ہو جائے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو تو یہی کہنا چاہیے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو پھر انسان کے دل کو سکون آ جاتا ہے. اور ایک اہم بات یہ کہ رشتوں کی وجہ سے اصولوں کو نہ بھولیں. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اہل کون ہوتا ہے، گھر والے کون ہوتے ہیں. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، تمہارے گھر پیدا ہوا تھا لیکن وہ تمہارا بیٹا نہیں، بے شک وہ ایسے عمل والا ہے جو غیر صالح ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں. بس تم مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں شامل نہ ہو. اللہ اکبر. یاد رکھیے، دین کا رشتہ خون اور نسب کے رشتے سے زیادہ مضبوط حیثیت رکھتا ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے گئے تھے، بیوی بھی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، دل سے ایمان نہیں لائی تھی، اور بیٹا بھی. مادی رشتے آخرت میں بیکار ہو جائیں گے، چاہے خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہو. اور جو حق کا انکار کر دے وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. بہت ہی بلیغ اسلوب میں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ ایک غیر صالح عمل ہے. یہ کہنے کے بجائے کہ اس کا عمل غیر صالح، مراد یہی ہے، ایک غیر صالح عمل ہے، وہ تو ایک کوڑے کا ڈھیر ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. وہ تو اپنے ضد میں، اپنی انا میں اتنا غرق ہو چکا تھا کہ برائی کا مجسمہ بن چکا تھا. اور پھر یہاں دعا مانگنے کا اصول بتا دیا گیا کہ اللہ سے کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو اللہ نے منع کیا. اور اس قصے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین نیک ہیں تو ان بچوں کے جنتی ہونے کی ضمانت نہیں یہ کہ ماں باپ ہمیں چھڑا لیں گے، جسے دنیا میں ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں. اگر عمل ٹھیک نہیں تو بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا. اور دین کے معاملے میں عقل اور وحی کو جذبات پر مقدم رکھنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت اور مشیت کے تابع ہوتی ہے. قال ربی، اس نے کہا، ہے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً ہی نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا مقصد سمجھ گئے۔ 950 سال دین کی خدمت کی، ہر تکلیف اٹھائی، اس کے باوجود مغفرت اور رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال پہ کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ الا تغفر لی وترحمنی، مولا تیری مغفرت اور رحمت کے بغیر میری اتنی طویل محنت مجھے خسارے سے نہیں بچا سکتی۔ اور یہی اخبات ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا، کبھی بھی اپنی نیکیوں کا نہ سوچیں کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے اتنے اتنے نیک کام کیے ہوئے، میں تو بڑا نمازی ہوں، پکا نمازی ہوں، 5 وقت کا کبھی نہیں چھوڑی، اس لیے میں نیک ہوں۔ نہیں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو پتہ نہیں ہماری نمازیں بھی کس طرح کی، قبول بھی ہوئی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی آزمائش ہو قبول کر لیں، جزا فضا نہیں۔ توبہ مقربین کی غذا ہوتی ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور توبہ کے لیے انسان نفل بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، جو بھی کرنا ہو کرے۔ کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے بہت قریب ہوں آپ، اور قریب ہو کے مانگے تو سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتے ہیں؟ سجدے۔ اور وہی ہم پہ گراں ہے، شیطان سب سے زیادہ نماز ہی کو مشکل بناتا ہے، اور نماز ہی سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو جب دل چاہے نا، واقعی اندر سے دل چاہے کہ اللہ کے قریب ہوں، تو خوب لمبا سجدہ کریں۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک، فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، اور برکتیں ہو تم پر اور ان جماعتوں پر جو ان میں سے تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں ہیں جنہیں ان قریب ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہاں سے روئے زمین پر ایک نئی زندگی کا اعلان ہوتا ہے، نیو ایرا۔ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، برکتیں ہوں گی اب، کیونکہ صرف نیک لوگ بچے تھے زمین پر، اور یہ برکت صرف نوح علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، ان مخلص بندوں کے لیے بھی تھی جو ان کے ساتھ تھے، جو تکلیفیں برداشت کر کے کشتی میں سوار ہوئے تھے، قربانیاں کی تھی انہوں نے۔ اور طوفان سے نجات کا مطلب یہ نہیں کہ امتحان ختم ہو گیا، وارننگ دی جا رہی ہے۔ کچھ ایسی امتیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں عذاب ہوگا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج اگر صرف زمین پہ نیک لوگ رہ گئے تو ان کی نسلیں بھی نیک ہوں گی، پھر ایسے لوگ آئیں گے، ایسی امتیں آئیں گی کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گی اور ادھر دھکیلی جائیں گی۔ اور دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے انسان کو آخرت قربان نہیں کرنی چاہیے، اور ان امتوں میں شامل ہو جن کو اللہ رحمت سے ڈھانپے گا، نہ کہ اس امت اور اس گروہ اور ان لوگوں میں یا ان کے فالوور بن جائیں کہ جن پہ اللہ کی مار ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ اور نہ آپ کی قوم انہیں جانتی تھی، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہونا قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا اس قصے کا، اور نہ ہی آپ کی قوم کو، عربوں کو۔ یہ واقعات کچھ بائبل وغیرہ میں ہوں گے، لیکن وہ عوام کے لیے نہیں تھی، ان کے علماء ہی پڑھتے تھے۔ اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان العاقبت للمتقین، انجام متقین کے حق میں اچھا ہوگا۔
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
وإلى عاد أخاهم هودا اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو محض جھوٹ گھڑ رہے ہو اخاہم ہودا اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی بتایا کیونکہ وہ انہی کی قوم کے فرد تھے ان کی زبان ان کے دکھ درد ان کے مزاج سے واقف تھے اور ایک داعی دین کو لوگوں کے لیے اس کے خیر خواہ بھائی کی طرح نصیحت کرنی چاہیے قوم عاد مادی ترقی اور قوت میں بڑی مشہور تھی ارم ذات العماد لیکن اللہ کو چھوڑ کر بنائے گئے باقی معبود ہوں یا طاقتیں ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انہوں نے کیا کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے سچے دائی کی تڑپ لوگوں کی نجات ہوتی ہے وہ ان کے مال پہ نظر نہیں رکھتا اپنی محنت کا صلہ دین کے لیے کی جانے والی محنت کا صلہ اس سے لیں جس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے اور اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں یا انسانیت کی خدمت کا کوئی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر اور بھلائی کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو اپنی اس کوشش کا صلہ لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگیں، اور لوگوں کی واہ واہ یا تنقید سے بالکل بے نیاز ہو جائیں تاکہ آپ اللہ کے لیے مخلص ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، تو وہ تم پر آسمان سے خوب برسنے والی بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ استغفار کا فائدہ، تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ ہوگا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں صرف آخرت کے بارے میں نہیں بتایا، ان کے معاشی مسائل کا حل بھی بتایا۔ قوم سے دو چیزیں مانگی، استغفار کرو پچھلے گناہوں پر، معافی مانگو، پلٹ آؤ اگلی زندگی میں۔ جب کوئی قوم اللہ کی طرف پلٹ آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو پا کر ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کے نہیں زندگی گزارو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، کہنے لگے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور نہ ہی ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تیری بات ماننے والے ہیں۔ یہ قوم بھی ماننے والوں میں سے نہ تھی، دلائل تھے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کہ ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم چینج نہیں ہونا چاہتے، ہم جن کو مانتے بس انہی کو ہی مانیں گے، ہم اپنے خیالات تبدیل نہیں کر سکتے۔ روایت پرستی کا فتنہ۔ سچائی ہمیشہ دلیل پر مبنی ہوتی ہے، خرابی قبول نہ کرنے والے کے اندر ہوتی ہے، جس نے ضد لگائی ہوتی کہ میں نے نہیں ماننا، آپ کی بات نہیں ماننی۔ ان نقول الا اعتراک بعض الہتنا بسو، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں یقیناً ان سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ پختہ توحید والا دوسروں کے دھمکیوں سے، نقصان پہنچانے کی باتوں سے نہیں ڈرتا۔ اور ہود علیہ السلام کی ذات پر بھی انہوں نے حملہ کیا، دلیل کا جواب نہیں دیا تو کہنے لگے لگتا ہے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح کوئی چوٹ پہنچائی ہے جس سے تمہارا ذہنی توازن خراب ہے۔ ان کے خیال میں ان کے معبود اتنے طاقتور تھے، پتھر اور لکڑی کے، کہ وہ کسی کو پاگل یا بیمار کر سکتے ہیں، اور دین کی دعوت کو انہوں نے دماغی خلل قرار دیا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو باقی لوگوں سے پھر نہیں ڈرتا۔ اور اس میں سبق یہ ہے کہ جب آپ حق پر ہوں تو لوگوں کے مذاق اڑانے سے اور دھمکیوں سے مت ڈرے۔ من دونہ فقیدونی جمیعاً ثم لا تنظرون، اس کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا، لہذا تم سب میرے خلاف چال چلو، پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ ہود علیہ السلام کا اللہ پہ بھرپور توکل تھا، یہ نہیں کہا ایک ایک کر کے آؤ، کہا قیدونی جمیعاً، سارے مل کے چال چلو، یعنی تم سب کٹھے ہو جاؤ میرے خلاف۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں واقعی آ جاتی ہے نا، تو انسان کے دل سے بڑے بڑے ظالموں کا ڈر نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی دشمن کی تعداد اور وسائل کو نہ دیکھے، بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھے، تیاری رکھے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پر توکل کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔ جس رب پر ہود علیہ السلام نے توکل کیا وہ سبھی کا رب ہے، ربی و ربکم، اور پیشانی کے بال پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر بے بس کر دیا سامنے والے کو جس کے بال پکڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یہ فیصلے اور ارادے کا مرکز ہے، اور اللہ کا پیشانی پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ انسان کچھ بھی ارادہ کرے، لیکن اللہ کا ارادہ جب تک ساتھ شامل نہیں ہوتا بندہ کچھ کر نہیں سکتا، اسی کا نام توفیق بھی ہے پھر۔ اور اللہ صراط مستقیم پر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات درست ہے، ہر فیصلہ درست ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کی طاقت ہے کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اپنی بے بسی کو بھی یاد رکھیں کہ اگر طاقت ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہی کام کرے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو تو بے شک میں نے تمہیں وہ سب پہنچا دیا ہے جسے دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والوں کے لیے اللہ کا قانون ہے، لا آف ریپلیسمنٹ، تبدیلی کا قانون۔ جب حجت تمام کر دی جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید مہلت نہیں دیتا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب موقع دیتا ہے کسی انسان کو سنورنے کا، بدلنے کا، کسی قوم کو، لیکن جب وہ نہیں بدلتی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. اور کسی کا بھی کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بغیر فلاں کام ہو نہیں سکتا، میرے بغیر ادارہ نہیں چل سکتا. اللہ جب چاہے ہماری جگہ ہم سے بہترین لوگ لا سکتا ہے. ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے اپنی عبادت کا، بندوں کی خدمت کا، دین کی دعوت کا کوئی کام لے لے. اور اس آیت میں ایک بڑے اہم سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لوگوں کے رویوں سے دل تنگ نہ ہو، مایوس نہ ہو. ہدایت اللہ نے ان کو دینی ہے، کیونکہ انسان جب بہت محنت بھی کرتا ہے، خاص طور پر جیسے آپ مائیں ہیں، تو بچوں پہ بہت محنت بھی کرتی ہیں کہ یہ پڑھ جائیں، لکھ جائیں، کچھ کر جائیں، لیکن بعض اوقات وہ نہیں سنتے، وہ کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں. تو دل تنگ نہ کریں، اپنا غم میں نہ ڈوبیں. اللہ سبحانہ تعالی جب چاہے ہدایت دے سکتا ہے. آپ کا کام کوشش کرنا ہے، اور آپ سے آپ کی کوشش ہی دیکھی جائے گی. اور یہ جو بات ہے نا، میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے، پھر یاد دہانی ہے کہ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچیں. ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا. یاد رکھیے، اللہ کا عذاب اچانک یا بغیر وجہ کے نہیں آتا. جب مہلت ختم ہوتی ہے، حجت تمام ہوتی ہے، پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے. اور اتنے شدید عذاب سے ایمان والوں کو بچانا سراسر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے. یاد رکھیے، نیک اعمال کتنے بھی زیادہ ہوں، نجات اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی. اور یہاں عذاب کے لیے لفظ عذاب غلیظ کا استعمال ہوا، یعنی بڑا سخت، شدید. اور بڑا اچھا سبق ہے اس میں کہ اللہ ایمان والے وفاداروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اگر آپ وفادار ہیں نا، سچے ہیں، تو اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. وَتِلْكَ عَاد، اور دیکھو یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. اور ہر سرکش، عناد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے شخص کے حکم کی پیروی کی. قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے کیا گواہی دی ہے ان کے خلاف؟ کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، تکبر کیا، مانا نہیں، حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو جھٹلا دیا، اور رسولوں کو جھٹلا دیا. ان کی طرف تو صرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن اللہ نے رسول کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے. جس نے ایک نبی کی نافرمانی کی، گویا اس نے سارے رسولوں کی نافرمانی کی. حق کا انکار نہ ایک یونٹ ہے، آپ اسے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ اس ٹکڑے کو مانوں گا اور اس کو نہیں مانوں گا. اور پھر یہ کہ ظالم اور حق کے دشمنوں کی پیروی کا نتیجہ یہاں بتایا جا رہا ہے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد، جو لوگ جبار عنید قسم کے لوگوں کی بات مانتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا یہی انجام ہوتا ہے. یعنی ایک تو تھے ایلیٹ کلاس، ان کے جو اشرافیہ تھے وہ تھے مخالفت میں آگے آگے، لیکن جو باقی عوام تھی ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو خاموش تھے. ان پہ کیوں عذاب آیا؟ ان کی خاموشی کی وجہ سے. جیسے پیچھے واقعہ گزر چکا ہے، جو مچھلیوں والا واقعہ تھا، اس وقت تین گروہ بنے ہوئے تھے. ایک گروہ تھا جو روکتا تھا کہ مت پکڑو یہ مچھلیاں، اللہ نے منع کیا، کیوں نہیں روکتے. دوسرا ان کو منع کرتا تھا کہ تم ان کو کچھ نہ کہو، انہوں نے نہیں سننا، یہ سننے والے نہیں، اور منع بھی نہیں کرتے تھے. اور تیسرا پکڑنے والا تھا، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، ایک روکنے والا، اور ایک روکنے والوں کو روکنے والا، بچا صرف روکنے والا، خاموش رہنے والے نہیں بچے. یہاں بھی یہی ہوا، ساری قوم تباہ، کیونکہ وہ جو بڑے کر رہے تھے وہ ان کے پیچھے تھے، انہوں نے ان کی پیروی کی. وہ اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی. خبردار، عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی. سنو، دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے مستقل محرومی اور دوری ہمیشہ کے لیے. قوم عاد نے اپنی شہرت کے لیے اور اپنے نام و نمود کے لیے بڑی بڑی یادگاریں بنائی تھی، عمارتیں بنائی تھی، تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں. اللہ نے ان کی یہ خواہش تو پوری کر دی کہ ان کو یاد رکھا جائے، لیکن کس طرح؟ کہ جب بھی ان کا ذکر آئے تو ملعون اور عبرت کے طور پر یاد کیے جائیں. ان کی یادگاریں ان کی شان نہیں، ان کی تباہی کا نشان ہے. ان کی ہلاکت کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی کہ کوئی کلائمیٹک چینج تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پلانڈ سزا تھی. اور پھر یہ بتایا کہ وہ کون سے آد تھے، قوم ہود تھی، الا بعدا لعاد قوم ہود. تو انسان کو کبھی بھی اپنی سکلز پر، اپنی طاقت پر، شہرت پہ غرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ ناراض ہو جائے تو سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے رسولوں کی توہین ہلاکت کا سبب بنتی ہے.
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود